بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد موعظ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے مجموعے سے معاشرت کے حقوق کا آواز پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. معاشرت کے حقوق کچھ حصہ ہم پڑھ چکے ہیں. پھر سلام کے بعد مصافحہ کیا جاتا ہے, اس کے بعد چند ضروری آداب بیان ہوتے ہیں, اس کے بھی چند ضروری آداب بیان ہوتے ہیں. سو جاننا چاہیے کہ ملاقات ہوتے ہی تو سب کے نزدیک سنت ہے اور رخصت کے وقت مصافحہ کرنے میں اختلاف ہے. بعض کے نزدیک سنت ہے, بعض کے نزدیک نہیں, اور ان دو وقتوں کے سوا اور کسی وقت میں مصافحہ کرنا ثابت نہیں. بس مصافحہ کے لیے بھی قاعدہ مقرر ہوا, اور اس میں مصافحہ کی خصوصیت نہیں بلکہ ہر چیز کے واسطے خاص خاص قاعدے اور شرطیں ہوتی ہیں کہ بغیر ان کے وہ چیز درست نہیں ہوتی. دیکھیے نماز ہے, اگر کوئی چار رکعت کی جگہ پانچ رکعت پڑھنے لگے تو صحیح نہیں ہوگی, یا جمعہ دیہات میں پڑھنے لگے تو احناف کے نزدیک نہیں ہوگا, جیسا کہ حج بمبئی میں کرے تو حج بمبئی نہیں ہوتا. اس طرح ہر کام کا ایک قاعدہ ہوتا ہے, چنانچہ مصافحہ اور گلے ملنے کے بھی خاص قاعدے ہیں. ان کے خلاف مصافحہ کرنا اور گلے ملنا درست نہیں, جیسے عید بقرعید اور جمعہ میں جو لوگ رسم جان کر مصافحہ کرتے ہیں یا گلے ملتے ہیں, یہ کہیں قرآن و حدیث میں ثابت نہیں, اس لیے یہ رسم بدعت ہے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اور جو مولوی ان مسئلوں کو بتائے ان سے بحثہ بحثی نہ کرنا چاہیے کہ صاحب اس کی کیا وجہ ہے, یہ کیوں منع ہے, کیونکہ دلیل کا سمجھنا آسان نہیں, اس کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہے. یعنی دلیل تو موجود ہے لیکن اس کا سمجھنا آسان نہیں, اس کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہے. البتہ حکم کا معلوم کر لینا بے شک آسان ہے, کہ مسئلہ معلوم کر لو اور اس پر عمل کر لو. باقی دلیل ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آ سکتی, مگر عوام کے حال پر افسوس ہے کہ باوجود علم نہ ہونے کے عالموں سے مقابلہ کرتے ہیں. اصل یہ ہے کہ دل میں عالموں کی عزت نہیں, ورنہ عزت ہوتی تو کبھی عالموں سے بحثہ بحثی نہ کرتے. دیکھو اگر کوئی انجینئر کسی سرکاری عالیشان عمارت کے گرانے کا حکم دے دے اور عمارت کے عیوب نقصان کو پوری طرح بیان نہ کرے تو وہ عمارت فوراً گرا دی جاتی ہے, ذرا تعامل نہیں کیا جاتا, کیونکہ اس کو ماہر اور معتبر سمجھ کر اس کی رائے کو بہت قابل قدر سمجھتے ہیں, اور بڑے سے بڑا فاضل دل میں یوں مان لیتا ہے کہ اس بات کو انجینئر کی عقل اور نظر معلوم کر سکتی ہے, میری سمجھ میں نہیں آ سکتی. افسوس عالموں کو اتنا کرنے کی رائے دیتے ہیں کہ شریعت کے بعض احکام موقوف کر دیے جائیں. ادھر بیٹھو, ادھر اب پٹائی ہوگی اگر تم شرارت کرو گے. تم افسوس عالموں کو اتنا کرنے کی رائے دیتے ہیں کہ شریعت کے بعض احکام موقوف کر دیے جائیں. اگر ایسی رائے دینے والوں کی باتیں مان لی جائیں تو شریعت تو تمام کی تمام مٹ کر ہی رہ جائے, اور سوائے کفر اور بددینی کے اسلام کا نام بھی باقی نہ رہے. حالانکہ مسلمان ہونے کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بے حیل و حجت مان لیتے ہیں. افسوس یہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ وکیل سے قانون اور دفاع پوچھنے کا تو حق ہے, مگر قانون کی وجہ دریافت کرنے کا حق نہیں, کیونکہ اول تو اکثر وکیل وجہ کو جانتے ہی نہ ہوں گے, اور جو جانتے ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قانون بتلانا ہمارا کام ہے, قانون کی وجہ بتلانا ہمارا کام نہیں ہے. اگر قانون کی وجہ معلوم کرنا منظور ہے تو قانون بنانے والوں سے جا کر پوچھو, اور قانون کے بدلنے کی رائے دینا اور اس میں حجت کرنا تو حکومت کا صاف انکار ہے. افسوس دنیا کی حکومت کے قانون میں تو دخل دینا ناجائز سمجھا جائے, مگر شریعت کے حکموں میں دخل دینا آسان سمجھا جائے. حکیم, ڈاکٹر, سول سرجن جب کوئی نسخہ تجویز کرتا ہے تو اس سے کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ نسخہ یوں تجویز کیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے, اور عالموں سے وجہ پوچھی جاتی ہے اور حجتیں نکالی جاتی ہیں. اصل وجہ یہ ہے کہ وہاں تو بیماری سے اچھا ہونا مقصود ہے اور یہاں یہ مقصود ہی نہیں, ورنہ جب کسی عالم کی نسبت یہ تحقیق ہو جائے یہ تحقیق ہو جاتا کہ یہ روحانی حکیم ہیں تو ان کے نسخے بے حیل و حجت پی جاتے ہیں. ان کے دلوں میں خود اللہ کے حکموں کی ہی قدر نہیں بلکہ ان کو کھیل بنا رکھا ہے. شریعت کے حکموں کا حال رسم و رواج کا سا سمجھتے ہیں کہ جیسی مصلحت سمجھی اس کے موافق بدل ڈالا. اب مسافر کے متعلق عرض کرتا ہوں. بعض وقت مسافہ کرنے سے دوسرے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. فرض کیجئے کہ ایک ہاتھ میں جوتا ہے دوسرے ہاتھ میں چھتری ہے. اب مسافہ کیسے کرے سوائے اس کے کہ جوتے کو رکھے تو خود اس کو اس کی تکلیف دینا ہی نامناسب ہے. اسی طرح جو آدمی کام میں مشغول ہو اس سے مسافہ نہیں کرنا چاہیے, اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے اور حرج بھی ہوتا ہے. اسی طرح جو شخص تیز چلا جا رہا ہو اس کو مسافر کے لیے روکنا مناسب نہیں کیونکہ اس میں دوسرے ضروری کام کا حرج ہوتا ہے, اس لیے تنگی ہوتی ہے. اس طرح بعض آدمیوں کی عادت ہے کہ مجلس میں پہنچ کر سب آدمیوں سے مسافرہ کرتے ہیں اور وہ لوگ کسی شغل میں ہوں تو اتنی دیر تک سب بیکار ہو جاتے ہیں اور اس سے دل میں تنگی ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ واعظ کہنے والے سے ضرور مسافرہ کرتے ہیں سو اول تو یہ بدعت ہے اور پھر تکلیف بھی ہے. جس بات میں تکلیف ہو وہ نہ کرنا چاہیے. جیسے اگر قرینے سے معلوم ہو جائے کہ سفارش کرنے سے دوسرے آدمی پر بوجھ ہوگا تو ایسی سفارش نہ کرے. بعض دفعہ سفارش پر عمل کرنا اس آدمی کی مصلحت کے خلاف ہوتا ہے اور سفارش کرنے والے کے لحاظ اور اس کے دل ٹوٹنے کے خیال سے اپنی مصلحتوں کے خلاف کرنے پر اس کو مجبور ہونا پڑتا ہے. اور اب سفارش کرنے والے کو تو اس خیال میں مست ہیں اب سفارش کرنے والے تو اس خیال میں مست ہیں کہ ہم نے فلاں شخص کی حاجت پوری کر لی ہے مگر اس کی خبر نہیں کہ بلا وجہ اور ناحق دوسرے آدمی پر بوجھ ڈال کر اس کی مصلحتوں کا خون کیا ایک نیکی کے لیے جو کہ واجب بھی نہ تھی. مفت کئی برائیاں ذمے لے لی. اکثر لوگ ایک مصلحت تو دیکھ لیتے ہیں کہ ایک آدمی کو نفع پہنچ گیا مگر ان نقصانات کو نہیں دیکھتے جو دوسروں کو پہنچے. اگر سفارش کی ضرورت ہو تو اس میں صاف ظاہر کر دینا چاہیے کہ تمہاری مصلحت کے خلاف نہ ہو تو یہ کام کرو ورنہ خیر, تاکہ دوسرے آدمی پر بوجھ نہ پڑے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے شوہر مغیث کی سفارش کی کہ ان کے ساتھ نکاح قبول کر لو. بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ جانتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش میں بوجھ نہیں ڈالتے اور یہ ویسے بھی ان کا مشورہ ہے حکم نہیں ہے, اس لیے انہوں نے پوچھا کہ آپ حکم فرماتے ہیں یا سفارش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں حکم نہیں دیتا سفارش کرتا ہوں. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ معلوم تھا کہ آپ سفارش قبول نہ کرنے سے ناراض نہ ہوں گے اس لیے انہوں نے ساتھ انکار کر دیا. تو سفارش ایسی ہونی چاہیے کہ دوسرے پر بوجھ نہ پڑے بلکہ صاف کہہ دے کہ اگر مصلحت کے خلاف نہ ہو تو کرو, کچھ زور نہیں ڈالا جاتا کہ صاحب یہ کام آپ کو ضرور کرنا ہوگا. افسوس ہم نے سب معاملے اور عادتیں بدل دیں, کس کس چیز کی اصلاح کیجیے. مثل مشہور ہے کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. غرض اس بات کا خیال رکھے کہ جس کام سے دوسرے آدمی کو تکلیف پہنچتی ہو وہ نہ کرے. جیسے دعوت کم آدمیوں کی تھی اور زیادہ آ گئے, یہ مرض بھی کچھ ایسا عام ہو رہا ہے کہ لوگ اکثر شادی بیاہ میں اس کی پرواہ نہیں کرتے, خواہ دعوت کرنے والے کے یہاں اتنا سامان بھی نہ ہو. ایک ظریف جن کی مذاق کرنے کی عادت تھی ایک ظریف آدمی تھے انہوں نے جو دیکھا کہ شادی بیاہ وغیرہ عام دعوتوں میں ایک ایک دو دو کو ضرور ساتھ لے جاتے ہیں. انہوں نے کیا دل لگی کی کہ ایک دفعہ جو دعوت میں گئے اپنے ایک بچڑے کو بھی ساتھ لے گئے, اور جب کھانا رکھا جانے لگا تو انہوں نے بچڑے کے حصے کی بھی رکابی رکھوائی. لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ یہ کیا حرکت ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی اور لوگ بغیر بلائے اپنی اولاد کو ساتھ لاتے ہیں, میری کوئی اولاد نہیں ہے, میں اس کو عزیز رکھتا ہوں اس لیے میں اسے لے آیا. غلط سب شرمندہ ہوئے اور اس رسم کو موقوف کیا. حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص بلا کہے دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھولئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان پر پہنچ کر گھر والے سے صاف فرما دیا کہ یہ ایک آدمی ہمارے ساتھ ہو لیا ہے, اگر تمہاری اجازت ہو تو آئے ورنہ چلا جائے. گھر والے نے اس کو اجازت دے دی اور وہ شریک ہو گیا. رہا یہ شبہ کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اس نے اجازت دے دی ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے معاملے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو اس قدر آزادی دے رکھی تھی کہ جس کا جی چاہتا قبول کرتا تھا اور جس کا جی چاہتا تھا انکار کر دیتا تھا. چنانچہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آپ نے ابھی سنا. ایک قصہ اس سے بڑھ کر سنیے. مسلم شریف میں ہے کہ ایک دفعہ ایک فارسی شخص نے جو کہ شوربہ عمدہ پکاتا تھا, شوربہ پکا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شرط پر قبول کرتا ہوں کہ عائشہ کی بھی دعوت کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس شخص نے عرض کیا کہ نہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ہماری بھی نہیں. پھر اس نے اصرار کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا. اس نے چند بار انکار کیا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ کا بوجھ اور دباؤ ہوتا تو وہ انکار کیوں کرتا؟ پھر اپنی خوشی سے اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دعوت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لی. اور یہ جائز ہے کہ دعوت قبول کرنے میں کوئی شرط لگا دی جائے. غرض اس قسم کا تکلف جو آج کل ہم لوگوں میں ہے اس زمانے میں نہیں, اس زمانے میں نہیں تھا. ہم لوگوں نے اپنی حالت خود بگاڑ رکھی ہے اور مذہب اسلام کو غیر قوموں کی نظروں میں ہلکا کر دیا. اور ہماری اس بری حالت کو جو ہم نے اپنی خود اپنی بےہودہ حرکتوں سے کر رکھی ہے, غیر قومیں دیکھ کر غلطی سے مذہب اسلام کو ناقص سمجھنے لگتی ہیں اور اصل میں ہم ہی نے اسلام کو بدنام کر رکھا ہے. جس طرح ان موقعوں پر مسافہ کرنے سے تکلیف ہوتی ہے جس کا بیان کیا گیا, اسی طرح کھانا وغیرہ کے وقت مسافہ کرنا بھی سراسر بد تہذیبی ہے. ہاتھ تو سالن میں سن رہا ہے, ان کو مسافے کی پڑی ہے. بعض ایسی بے تمیزی کرتے ہیں کہ ہاتھ میں قارورے کا برتن ہے, بس اس کو رکھا اور مسافہ کرنے لگے. یہ نفاست اور طبیعت کی پاکیزگی کے بالکل خلاف ہے. اگرچہ ہاتھ میں کچھ نہ ہو, کچھ لگا ہوا نہ ہو, اصل اس کی یہ حدیث ہے کہ جو شخص اپنے پیشاب کے مقام کو ہاتھ لگا دے تو وضو کر لے. امام شافعی رحمہ اللہ تو اس حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ پیشاب کا مقام چھو لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, مگر ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حکم نفاست اور پاکیزگی کے لیے ہے, اور کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ یہ ہاتھ اب نماز کے قابل نہیں, بہتر یہ ہے کہ پورا وضو کر لے, ورنہ پھر صرف ہاتھ ہی دھو لے. وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجله. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق بندے کو اسی طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح اس کی موت اس کو ڈھونڈتی ہے. تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, یعنی جس طرح موت یقینی ہے اور بغیر تلاش اپنے وقت پر آ جاتی ہے, اسی طرح رزق بھی یقینی ہے. اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رزق بندے کو ڈھونڈ لیتا ہے, بلکہ موت سے زیادہ رزق اپنی رفتار میں تیز ہے, کیونکہ موت نہیں آتی جب تک کہ بندہ اپنا رزق تمام کا تمام نہیں کھا لیتا. پس رزق کے لیے اللہ تعالیٰ پر پورا اعتماد کرنا چاہیے اور مضطرب اور پریشان نہ ہونا چاہیے. متوسط درجے میں تدبیر اختیار کرنا کافی ہے کہ حق عبودیت ادا ہوتا ہے تدابیر اختیار کرنے سے, مگر اس طلب میں اجمال ہو, کاوش و اضطراب نہ ہو. پنکھا بند پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں لباس کی سنتوں کا بیان چل رہا تھا. کھانے کی چند سنتوں کا بیان. دسترخوان بچھانا سنت ہے, دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا, بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا, دانے ہاتھ سے کھانا کھانا. کھانے کی مجلس میں جو شخص سب سے زیادہ بزرگ اور بڑا ہو اس سے کھانا شروع کرانا. کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھانا, اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا, ٹیک لگا کر نہ کھانا. کھانے میں کوئی عیب نہ نکالنا، جوتا اتار کر کھانا کھانا، مشروطی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کے بیان میں. بعض اوقات زمانہ طفولیت میں پہلی روایت ابن شیخ نے خصائص میں ذکر کیا ہے کہ آپ کا گہوارہ یعنی جھولا فرشتوں کی جنبش دینے سے ہلا کرتا تھا، سبحان. دوسری روایت بیہقی اور ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت حلیمہ کہتی تھیں کہ انہوں نے جب آپ کا دودھ چھڑایا ہے تو آپ نے دودھ چھڑانے کے ساتھ ہی سب سے اول جو کلام فرمایا ہے وہ یہ تھا، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. جب آپ ذرا سمجھدار ہوئے تو باہر تشریف لے جاتے اور لڑکوں کو کھیلتا دیکھتے مگر ان سے علیحدہ رہتے ہیں، یعنی کھیل میں شریک نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ دین کی تمام باتوں پر پورا پورا سنت اور شریعت کے مطابق عمل کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اہل بنگلہ دیش کو اللہ ان کی جان کی اعمال کی عزت آبرو کی ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام اسلامی ممالک کی اور ان میں رہنے والے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، یہ ہمارے ایمانوں کی، ہماری جان کی، ہمارے مال کی، ہماری عزت آبرو کی حفاظت فرما. اور اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.